کہ پنکھے موجود تھے، لاؤڈ اسپیکر بھی موجود تھا، مگر پاور ہاؤس سے تعلق منقطع تھا. لاؤڈ اسپیکر کا جسم موجود، پنکھوں کا جسم موجود، تار وائرنگ یعنی تار سامنے نظر آ رہے ہیں، مگر نہ پنکھا چل رہا تھا نہ لاؤڈ اسپیکر چل رہا تھا. سب نظام معطل تھا کیونکہ پاور ہاؤس سے تعلق اس کا صحیح نہیں تھا. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت کے لیے تار ملانا پڑتا ہے، پاور ہاؤس سے رجوع کرنا پڑتا ہے. اور اس کی مثال حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی دامت برکاتہ نے بہت ہی عمدہ دی تھی. آج سے کئی سال پہلے خانقاہ میں ان کا بیان تھا کہ اللہ والوں سے تعلق قائم کرنا ایسا ہے جیسے کہ انجن سے ریل کے ڈبے ملے ہوتے ہیں. چلتا تو ہے انجن، مگر ڈبے بھی اس کے ساتھ گھسٹتے ہوئے چلتے ہیں. بعض ایئر کنڈیشن ہوتے ہیں، بعض فرسٹ کلاس کے ہوتے ہیں اور بعض سیکنڈ کلاس کے ہوتے ہیں. بعض اتنے خراب ہوتے ہیں کہ ان کی سیٹیں پھٹی ہوتی ہیں اور اسکرو ڈھیلے ہوتے ہیں اور سیٹیں کیوں چاں کرتی چلتی ہیں. لیکن جہاں انجن فرسٹ کلاس کو پہنچاتا ہے ایئر کنڈیشن ڈبوں کو، وہیں تیسرے درجے اور خراب قسم کے ڈبوں کو بھی موجہ تعلق کے پہنچا دیتا ہے. یہ مثال مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آباد دامت برکاتہ جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پرانے خلفاء میں سے ہیں، انہوں نے یہ بیان فرمایا کہ تعلق کی برکت یہ ہوتی ہے. اور یہ بات جو انہوں نے فرمائی، بظاہر تو اس میں جو اہل علم حضرات ہیں وہ کہیں گے اس کی کوئی دلیل ہونی چاہیے. بزرگوں کی بات بلا دلیل نہیں ہوتی، جیسے کہ حضرت بابا خلیل الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بے رفیق ہر کی شد در راہ عشق، اللہ کی محبت کے راستے میں بغیر راہنما اور بغیر راہبر کے، بغیر کسی رفیق اور ساتھی کے، تنہا جو اللہ کا راستہ طے کرنا چاہتا ہے تو عمر بوگزش، ساری عمر تمام ہو گئی، قبروں میں دفن ہو گئے. وہ نشد آگاہ عشق، اللہ تعالیٰ کی محبت سے آگاہی واقفیت نہ ہوئی. رفیق اتنا ضروری ہے ساتھی دین کا کہ جس کو قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں حسن اولئک رفیقا، یہ انبیاء علیہ السلام، صدیقین، شہداء، صالحین بہترین ساتھی ہیں، ان کو ساتھ پکڑ لو. اسی رفیقا کا لفظ لے لیا حضرت بابا فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے، تو قرآن سے لیا ہے انہوں نے کہ بے رفیق ہر کی شد راہ عشق، بغیر رہنما اور راہبر کے جو اللہ کی محبت میں چلے گا وہ راستہ اور اللہ کی محبت سے آگاہی اس کو نہیں ہو سکتی، کہیں نہ کہیں کسی چکر میں آ جائے گا، کیونکہ دشمن لگے ہوئے ہیں، نفس و شیطان بھی ساتھ میں ہیں، کہیں بڑائی دل میں ڈال دیں گے، کہیں دنیا کی محبت میں پھنس جائے گا، کہیں شکلوں کی، صورتوں کی، عورتوں کی محبت کے چکر میں آ جائے گا. جب تک رہنما نہ ہو، پائلٹ اگر صحیح ہے تو اسٹیم بھی ہو، پٹرول بھی ہو، تو پائلٹ صحیح جگہ اتارے گا. اور اگر پائلٹ دیانت دار نہیں ہے، اس کی نیت خراب ہو گئی، تو غلط جگہ ایئرپورٹ پر اتار دے گا جہاں ایئرپورٹ نہیں ہو، خود بھی مرے گا اور سب کو لے کے بھی مرے گا. ایسی رہنما صحیح ہونا چاہیے. تو معلوم ہی ہوا کہ جس طرح سے ابھی پاور ہاؤس سے تعلق منقطع تھا، سارے پنکھے بند، لاؤڈ اسپیکر بند، شیخ سے جب تعلق منقطع ہو جاتا ہے تو ایسے ہی اس کا حال ہو جاتا ہے کہ فیض بند ہو جاتا ہے. پاور ہاؤس سے ابھی تعلق آ گیا، وہاں سے فیض آ گیا، پنکھے چلنے لگے، لاؤڈ اسپیکر چلنے لگے، سب نے کہا الحمدللہ. یہی حال ہے اہل اللہ کی صحبت سے خیر اسی طرح سے آتا ہے, وہ کٹ آؤٹ کا کام دیتے ہیں. تو رفیق کا لفظ دیکھیے قرآن میں آیا وہی اللہ والوں کو. تو بعض وقت میں مولانا جلال آبادی نے یہ بات فرمائی, حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی نے, کہ انجن جہاں پہنچتا ہے وہاں جہاں شاندار ڈبے پہنچتے ہیں گڑبڑ والے بھی پہنچ جاتے ہیں, بشرطے کی تعلق صحیح ہو, مضبوط ہو, ایسا ڈھیلا ڈھالا تعلق نہ ہو کہ جھٹکے سے وہ کہیں کسی کسان میں اور کھیت میں کہیں پڑے ہوا ہے ڈبا. تعلق صحیح مضبوط ہو, اس لوہے میں کمزوری نہ ہو, اس لوہے میں جو یوں جوڑتا ہے ڈبے میں, ایک لوہا یوں ہوتا ہے دوسرا ڈبے کا یوں ہوتا ہے, یوں جڑا ہوتا ہے, اس میں کمزوری نہ ہو, اندر چاہے سٹیں اٹھے خراب ہوں, یعنی فرض واجب سنت موقعہ میں گڑبڑی نہ ہو, نوافل وغیرہ میں کچھ کمی امی ہوئی, اسکرو اسکرو ڈھیلے ہوئے, تو وہیں پہنچ جائے گا انشاءاللہ تعالی. لیکن اگر فرض ہی واجب ادا نہیں کرتا تو اس کے معنی ہی کہ اس کا وہ لوہا گل گیا جس سے پکڑا ہوا تھا, وہ صحیح ہونا چاہیے اور پٹری صحیح ہونی چاہیے. اور یہ بھی دیکھ لو کہ کسی نے اس کے نٹ بولٹ تو اکھاڑ نہیں دیے ہیں, اپنی لائن بھی دیکھتے رہنا چاہیے کہ ہم صحیح راستے پر چل رہے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ بات ابن حضرت فلانی رحمۃ اللہ علیہ, جو ایک لاکھ حدیثوں کے حافظ ہیں اور فتح اور بخاری کی شرح 14 جلدوں میں لکھی ہے, وہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ والوں کے ساتھ رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اکرام کے لیے, ان کی عزت و لاز رکھنے کے لیے ان کے ساتھیوں کو بھی انہی عنایات سے نواز دیتے ہیں. ان جلیس ہوں, اصل میں بخاری کی روایت تو یہ ہے, ام الجلسا و لائش کا جلیس ہوں, یہ ایسے ساتھی ہیں اللہ والے صالحین متقین اولیاء اللہ, ایسے ساتھی ہیں کہ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم, کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں, حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں. اس حدیث کا نام کیا ہے؟ جب نبی یہ کہے کہ اللہ نے فرمایا, اس حدیث کا نام حدیث قدسی ہے, الذی یبینہ النبی بلفظہ, جس کلام کو نبی اپنی زبان سے ادا کرے اور یہ کہے کہ اللہ نے یہ فرمایا, وینسبہ الی ربہ, اور نبی اپنے الفاظ کی نسبت اللہ کی طرف کر دے, اس حدیث کا نام حدیث قدسی ہے. لہذا سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم اپنے مقبول اور محبوب اور اولیاء اور صالحین کی ساتھ بیٹھنے والوں کو محروم نہیں کیا کرتے, شقی بدبخت نہیں کرتے, لا یشقا جلیسون, ان کے ساتھ ہم الجلسا, یہ ایسے ساتھی ہیں کہ جن کے پاس کے بیٹھنے والوں کو ہم شقی اور بدبخت نہیں کرتے. لہذا جب جمعے کے دن اس مسجد اشرف میں آپ حضرات تشریف لائیں یا کہیں بھی صالحین کی مجلس میں جائیں تو ہر ایک دوسرے کو صالح سمجھے, اپنے کو نہ سمجھے. آپ یہ سمجھیے سب بیٹھنے والے صالحین ہیں, اپنے کو سمجھیے میں سب سے نالائق ہوں اس پورے مجمع میں. یہ جنید بغدادی نے سکھایا تھا. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جب ایک مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور باہر آواز کسی نے لگائی کہ سب سے نالائق جو ہو وہ مسجد سے باہر آ جائے, تو سب سے پہلے جنید بغدادی نکلے, اور جو اپنے کو سمجھے گا کہ میری برکت سے یہ سب بن جائیں گے اس سے بڑھ کر کوئی منحوس اس وقت میں نہیں ہوگا. سوچ لو بھائی, خوب سمجھ لو, برکت کی نسبت اپنی طرح مت کرو. کتنے ہی کوئی تعریف کر دے چکر میں مت آؤ, اپنے گھوڑے کی شرارت سب گھوڑا سوار جانتا ہے, اپنے گھوڑے کی شرارت کو ہر گھوڑا سوار جانتا ہے جو اس پر سواری کرتا ہے, کہاں کہاں ہم کو گراتا ہے, کس کس گڈھے میں گراتا ہے. اور ذرا سا کسی نے تعریف کر دی, مولانا واہ واہ کیا گھوڑا تھا آپ کا شاندار ہے, تو یہ بے وقوفی ہے, تو اب ہم اپنی تعریف سن کر اس کے چکر میں آ رہے ہیں. لہذا ہر شخص یہ سمجھے کہ جو یہ صالحین کا مجمع ہے, اور یا اللہ میں سب میں نالائق ہوں, گنہگار ہوں, ان صالحین کی برکت سے بخاری کی اس حدیث کے مطابق اور یہ اللہ اپنے ارشاد کے مطابق
حدیث قدسی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے، ہماری شقاوت کو سعادت سے تبدیل فرماتے ہیں، ہم ان کو وہی ساتھی سمجھتے ہیں. ہم الجلسہ بخاری کی روایت، بخاری شریف کی روایت کہ یہ اللہ کے نیک بندے وہ ساتھی ہیں کہ جن کے پاس بیٹھنے والا محروم نہیں کیا جاتا، تو اللہ جہاں بھی آپ صالحین کی مجلس میں جائیں. جامعہ اشرفیہ جب میری حاضری ہوئی تو بڑے بڑے اکابر اولیاء اللہ موجود تھے وہاں، جن کو گمان کیا جاتا ہے کہ یہ سب اولیاء اللہ ہیں. دعویٰ تو نہیں کر سکتا آدمی بھائی کیا معلوم، لیکن نیک گمان کرنے پر تو ثواب مفت کا ملتا ہے اور بدگمانی پر عذاب مفت کا ملتا ہے. نیک گمان پر دوسروں کو اچھا سمجھنے پر مفت کا ثواب ملتا ہے، کیونکہ ظنوا بالمؤمنین خیرا، حدیث میں ہے ایمان والوں کے ساتھ اچھا گمان رکھو. لہذا اس نے نبی کی حکم پر عمل کیا. اللہ تعالیٰ دلیل نہیں پوچھیں گے کہ تم ان کو کیوں نیک سمجھتے تھے، نیک گمان پر مفت میں ثواب اور بدگمانی اور برے گمان پر مفت میں عذاب، مقدمہ دائر ہو جائے گا اس کے اوپر. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لاؤ دلیل پیش کرو، میرے بندے سے تم بدگمان تھے، اس کو مکار سمجھتے تھے، لاؤ دلیل پیش کرو. تو میرے شیخ صاحب عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بہت بیوقوف وہ انسان ہے جو اپنے اوپر مقدمہ چڑھا لے، بیوقوف انسان ہے، پاگل ہے وہ، کہ مفت میں مقدمہ اپنے اوپر دائر کروا رہا ہے بدگمانی کر کے. اور بدگمانی جو ہے، جس کو بدگمانی آتی ہے تو گمان کا گھر کہاں ہے، وہ کہاں ہوتا ہے گمان؟ دل، دل میں بدگمانی آتی ہے، دل برتن ہے اور وہ وہاں گمان کے ساتھ بد لگا ہوا ہے برا. جب برتن میں بری چیز آئے گی تو برتن برا نہیں ہوگا، وہ دل بھی برا ہو جاتا ہے. جس دل میں برے برے گمان مسلمانوں کے بارے میں، اپنے بھائیوں کے بارے میں آتے ہیں، وہ دل بھی برا ہو جاتا ہے. برتن میں جو چیز رکھی جائے گی اس کا اثر تو ہوتا ہے، لہذا گفت میں نیک گمان رکھنا چاہیے. تو ایسے موقع پر یہ دعا کر لے، جب کبھی یہاں آنا ہو، کہیں بھی حاضری ہو، ہم بھی دعا کریں، آپ بھی دعا کریں کہ اللہ اس پورے مجمع میں کچھ ایسے جو بندے ہوں آپ کے صالحین مقبولین جو چل کر آئے ہیں اور ان کے اخلاص میں کوئی شک نہیں، جو یہاں جو مجمع ہے اللہ ہی کے لیے تو آتا ہے آدمی، اور حدیث میں ہے جو اللہ کے لیے چل کر آتا ہے کسی سے ملنے کے لیے تو 70,000 فرشتے اس کے گھر کے ساتھ چلتے ہیں جہاں وہ جاتا ہے، اور اس کے لیے دعا دیتے ہیں. نمبر ایک کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے، نمبر دو اللہ اس کو اپنا پیارا بنا لے کیونکہ تیرے پیارے کے پاس جا رہا ہے. یہ آپ کے لیے فلا بندے سے ملنے جا رہا ہے، اس کو اپنا محبوب اور اپنا مقبول بنا لے. تو دو نعمت، دو دعائیں کرتے ہیں. تو ہم لوگ بھی یہ دعا کر لیں کہ اللہ اس مجلس میں کوئی بھی آپ کا صالح مقبول صالحین، ان صالحین کی برکت سے ہماری شکاوتوں کو سعادت سے تبدیل کر دیں، اور وہ وعدہ جو بخاری کے اندر ہے اس کو پورا فرما دی. اور ابن حضرت اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان نہ جلیس ہوں، اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنے والے یندری جو ماہوں انہیں کے ساتھ مندرج ہو جاتے ہیں، یعنی انہیں اللہ والوں کے ساتھ ان کا شمار کر دیا جاتا ہے. کس بات میں؟ فی جمیع ما یتفضل اللہ علیہم. یہ ابن حضرت اسقلانی کی عبارت ہے فتح الباری کی، شرح بخاری کی. فرماتے ہیں جتنا انعام اللہ والوں پر اترے گا ان پر بھی اللہ تعالیٰ فضل کر دے گا. کیوں؟ مفعول لہو، اکرام اللہ، ان کا اکرام. آپ کے پاس کوئی معزز مہمان آتا ہے، آپ اس کی گھٹیا ساتھیوں کو بھی اسی دسترخوان پر کھلاتے ہیں. بولیے، شیخ اگر آ جائے آپ کے گھر تو شیخ کی ٹانگ دبانے والے کو بھی آپ وہی کھانا کھلاتے ہیں. یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ خادم ہے لہذا خادم کو بعد میں کھلائیں گے. اور خادم کا ایک انعام اور ملتا ہے، من خدمہ خدمہ، جس نے خدمت کیا اس کی خدمت کی جاتی ہے، یعنی وہ مخدوم بنا دیا جاتا ہے. لیکن مخدوم بننے کی نیت سے خدمت نہیں کرنا چاہیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے خدمت کرنا چاہیے. تو مولانا مسعود اللہ خان صاحب جلال آبادی دامت برکاتہم نے جو یہ بات فرمائی، بہت عمدہ بات فرمائی، کہ ٹوٹے پھوٹے ڈبے بھی اگر صحیح جوڑ ہے تو وہ اسٹیشن پر وہیں پہنچ جائیں. تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. اور فرمایا کہ جب کوئی سلسلے میں داخل ہوتا ہے، یہ بات ایک اکابر اگر وہ نہ کہتے تو ہماری سمجھ میں بھی بات نہ آتی. یہ بات مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی دامت برکاتہ نے فرمایا کہ جب کوئی داخل سلسلہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ یا اپنے بندوں کے اعمال کو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں بھی اس امت کے اعمال کو پیر اور جمعرات کو اطلاع دی جاتی ہے. اسی لیے بعض بزرگوں نے فرمایا کہ پیر اور جمعرات کو جو داڑھی مناتے ہیں وہ کم سے کم پیر اور جمعرات کو نہ منائیں تاکہ اس دن وہ عمل حضور کو نہ پہنچے, تکلیف ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس کے معنی نہیں کہ اور دن جائز ہے, جائز تو کسی دن بھی نہیں ہے. شاید اس اکرام کی برکت سے کہ آج ہمارا عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جائے گا, اس کی برکت سے شاید اس کو توفیق ہی ہو جائے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو. اتنا تو کہیں دیکھو آج اس نے اتنا تو میرا خیال کیا, معلوم نہیں کیا ادا پسند آ جائے اللہ تعالیٰ. بعض وقت میں بعض ادا پسند ہو جاتی. تو اس پر ایک واقعہ یاد آیا, جہاں سے میں بدل رہا ہوں رخ اتنے اس میں سے یاد کر لیجیے. جس مضمون سے بدل رہا ہوں
تعلق ہے.
ہاں حضرت نے یہ فرمایا, اب اس کو پورا ہی کر دوں ورنہ سبھی بھول جائیں گے. حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی دامت برکاتہ نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی داخل سلسلہ ہوتا ہے یعنی اللہ والوں کے ہاتھ پر بیٹھ ہوتا ہے تو عالم برزخ میں بھی اطلاع کی جاتی ہے, یعنی والدین کو بھی ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں. بعض لوگ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کو امت کا عمل پیش کیا جاتا ہے, نہیں والدین کو باپ دادا کو بھی. اور اس طریقے سے عالم ارواح میں سارے سلسلے, چاروں سلسلہ چشتیہ قادریہ نقشبندیہ سہروردیہ یعنی امام غزالی جنید بغدادی بایزید بستامی بابا فرید اور شیخ عبد القادر جیلانی سارے اولیاء اللہ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آج ہمارے سلسلے میں ایک بندہ داخل ہوا. اعمال پیش کر کیے جاتے ہیں, اعمال پیش کیے جاتے ہیں. تو فرمایا کہ جب کوئی بندہ داخل سلسلہ ہوتا ہے, خصوصاً حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ, اس سلسلے میں عجیب برکت ہے. کوئی چشتی ہوتا ہے, کوئی نقشبندی ہوتا ہے, کوئی قادریہ ہوتا ہے. حاجی صاحب کے سلسلے میں چاروں سلسلے ملے ہوئے ہیں, لہذا چاروں سلسلوں میں بیعت کرتے تھے. اور وہی طریقہ آج چلا آ رہا ہے ہمارے بزرگوں کا کہ بیعت کرتے وقت میں ہم یہ کہتے ہیں کہ داخل ہوتے ہیں سلسلہ چشتیہ میں, قادریہ میں, نقشبندیہ میں, سہروردیہ میں. یہ حاجی صاحب پر چاروں سلسلے مل جاتے ہیں کیونکہ ان کے کئی شیخ تھے, وہ دریا چاروں مل گئے, لہذا چاروں سلسلوں کا اولیاء اللہ خوش ہو جاتے ہیں کہ آج ہمارے پوتا پیدا ہوا. کوئی کہتا ہے پڑ پوتا ہوا, کچھ نہ کچھ تو لگ جاتے ہیں ہم ان کے رشتے میں, لہذا وہاں سے دعائیں شروع ہو جاتی ہیں, ان کی توجہ شروع ہو جاتی ہے. تو کتنے اولیاء اللہ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. یہ بات اگر مولانا جلال آبادی نہ فرماتے تو ہماری سمجھ میں بھی بات نہ آتی. لیکن حضرت حکیم الامت کے خلیفہ بڑے اکابر خلیفہ ہیں, لہذا وہ بات سمجھ میں آئی کہ واقعی حدیثوں میں آتا ہے کہ ماں باپ کو اور جو جا چکے ہیں عالم برزخ میں ان کو ہمارے اعمال کی خبر دی جاتی ہے ہفتہ واری, اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو ہفتے میں دو مرتبہ. کیونکہ اس بزرگ نے کتنی اچھی بات کہی کہ بھائی جو لوگ گناہ کم سے کم پیر جمعرات کو تو خاص خیال رکھیں, اور پیر جمعرات کو روزہ بھی رکھنے کا مسنون ہے. تو اس پر میں عرض کر رہا تھا بعض وقت میں کیا ادا پسند آ جائے کہ اس دن عمل پیش ہوگا تو اس دن تو نہ نقد نقد گرم گرم اپنا گناہ پیش کرو. اس پر مجھے ایک بات یاد آئی, حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جب انتقال کیا, جب ان کا انتقال ہوا تو ایک بزرگ نے ان کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ پیش کیا, کیا معاملہ فرمایا. تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بہت مجھ سے فرمایا کیا لائے ہو اے بایزید بستامی, تو میرے لیے کیا لایا ہے. میں نے کہا آپ کے لیے توحید لایا ہوں کہ آپ کے سوا میں کسی ایک کو خدا نہیں مانتا تھا. ارشاد ہوا اس پر لیلت اللبن, دودھ والی رات کو یاد کر, تو نے کہا تھا کہ دودھ پینے سے میرے پیٹ میں درد ہو گیا جبکہ کوئی دوا مرض کوئی شفا مرض سب میرے اختیار میں ہے, تو نے دودھ کی طرف کیوں نسبت کیا. بڑوں کی بڑی بات ہے بھائی, بڑوں کی بڑی بات ہوتی ہے, جو جتنا ہی بڑا مقرب و پیارا ہوتا ہے اس کی چھوٹی سی بات پر بھی پکڑ ہو جاتی ہے.
لیکن اس کے معنی نہیں کہ آپ پیارے نہ بنیں کہ بھیا اس سے تو دور ہی رہنا اچھا ہے. نہیں, اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے جہاں ان پر پکڑ ہوتی ہے وہاں عنایت بھی سن لیجیے. ابھی پھر اللہ تعالیٰ نے وہ سمجھے کہ اب تو فیصلہ, بایزید بستامی فرماتے ہیں میں نے سمجھا میرا تو گڑبڑ ہو گیا معاملہ, لیکن پھر اللہ اور فرمایا جاؤ لے جاؤ ان کو دوزخ میں, پھر فوراً فرمایا ادھر آ جاؤ میں نے تم کو ایک عمل کی برکت سے بخش دیا, اور وہ عمل تمہارا کیا ہے کہ بارش ہو رہی تھی, سردی کا موسم تھا, کتے کا ایک بچہ نالی میں پڑا ہوا سسک رہا تھا, اتنا دم نہیں تھا وہ کہ وہ اٹھ کر کے کہیں سائے میں آ جائے جہاں بارش نہ ہو, تم نے اس کو دیکھا رحم آیا اور تم نے اس کو اٹھا کر کے خشکی میں رکھ دیا ایسی جگہ جہاں بارش سے اور ٹھنڈی ہوا سے وہ بچ گیا, اس کی برکت سے تمہاری مغفرت کر دوں. اور ایک بات میں مولوی حضرات کے لیے خوشخبری سناتا ہوں, امام محمد رحمت اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو ان کو بھی ایک بڑے عالم فقیہ نفار میں دیکھا, علامہ شامی ابن عابدین نے جلد اول میں لکھا فقہ شامی نے, امام محمد رحمت اللہ علیہ سے اللہ تعالی نے فرمایا, اس بزرگ نے پوچھا تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا, امام محمد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھے بخش دیا, اور یہ بھی فرمایا بخش کر کے یہ بھی فرمایا مغفرت فرما کر یہ بھی فرمایا کہ ان عرب تو عذاب کا, اگر میں تجھے عذاب دینے کا ارادہ رکھتا, ان عرب تو عذاب اگر میں تجھے عذاب دینے کا ارادہ کرتا, ما جعل تو حاضر علم فی کا, تو میں تجھے علم فقہ نہ عطا کرتا, یہ علم دین نہ عطا کرتا. ان کا مقام علامہ شامی لکھتے ہیں کہ فقہ کی تدوین میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقہ کے کو انہوں نے بویا, مسائل شرعیہ اور فقہ کو کی بنیاد ڈالی یعنی بیج بو دیا, اور حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاٹا, اور امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو دمواسی کی یعنی اس پر بیل چلا کر چھلکے کو الگ کیا اور دانے کو الگ کیا, اور امام یوسف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو پیسا, اور امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے پانی ڈال کر گوندھا, اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے روٹی پکائی, اور قیامت تک سب کھائیں گے فقہ کے مسئلے مفت میں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں, اور امام شافعی کی والدہ سے نکاح بھی کیا تھا, امام محمد رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی کے والد بھی تھے, اس حیثیت سے استاد بھی تھے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی شخص فقیہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ امام محمد کی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتابیں چھ, مبسوط زیادات, جامع صغیر, جامع کبیر, سیر صغیر, سیر کبیر, چھ کتابوں کی تصنیف نہ پڑھ لے. یہ حضرات دیکھیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ایک بات, ان کے بارے میں لکھا ہے کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھیے, 55 حج کیا ہے, 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کو خواب میں زیارت کی ہے. یہ کہاں سے بیان کر رہا ہوں, شامی جلد نمبر 1 دیکھ لو, علامہ شامی ابن عابدین کی جلد نمبر 1 میں سارے حالات لکھے ہوئے. جب 55واں حج کیا تو چھٹی سے پاسماں سے اجازت لی کہ کعبے کا دروازہ کھول دو, میں 2 رکعت کعبے کے اندر پڑھنا چاہتا ہوں. دروازہ کھول دیا گیا, کعبے کے اندر داخل ہو کر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 2 رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیا. اور اس کے بعد رونے لگے, ناز نہیں آیا, روئے کہ اللہ آپ کی عبادت کا حق مجھ سے ادا نہیں ہوا اور آپ کی محبت کا حق ادا نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اے ابو حنیفہ تو نے میری محبت کا اور معرفت کا اور عبادت کا حق ادا کر دیا, میں نے تجھ کو بھی بخش دیا اور تیرے مسلک حنفی پر جتنے لوگ عمل کریں گے ان کو بھی بخش دیا. یہ بات فقہ شامی میں علامہ شامی ابن عابدین لکھ رہے ہیں. یہ تو بات پر بات یاد پڑ گئی. میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کے تعلق کی برکت کو. واللہ اگر کسی مسلمان کو معلوم ہو جائے تو کوئی مسلمان ایسا دنیا میں نہیں ہوگا جو اپنے کسی نہ اللہ والے کی صحبت میں بیٹھنا نہ شروع کر دے. جو برکتیں ہیں ان کی صحبتوں میں. ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہارے پیر شاہ عبدالغنی صاحب نے ایک بات مجھ سے فرمائی کہ پارس پتھر کے پاس جب لوہا جاتا ہے تو سونا بن جاتا ہے, لیکن ایک شخص پارس پتھر سے کہہ رہا تھا کہ لوہا کیسے سونا بنتا ہے تمہاری صحبت سے, تو اس نے کہا مجھے دلیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی لوہا لے آؤ بس دلیل تمہارے سامنے آ جائے گی. جگر مراد آبادی کا کیا حال تھا, شراب پیتے تھے, یہاں تک کہ مشاعرے میں اتنا پیتے تھے کہ لڑکھڑائے ہوئے آتے تھے, آنکھیں سوکھ رہتی تھی. لیکن اب بتاتا ہوں سونا کیسے بنتے ہیں. یہی جگر مراد آبادی حکیم الامت کی خدمت میں گئے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس, اور اس جانے سے پہلے دل میں خوف پیدا ہوا کہ پینے کو تو بے حساب پی لی, پینے کو تو بے حساب پی لی, اب ہے روزے حساب کا دھڑکا. قیامت کا خیال آیا, کیا جواب دوں میں. پہلے عرض کر چکا ہوں کہ پانچ سوال کا جواب دیے بغیر کوئی شخص قیامت کے میدان سے نہیں ہٹ سکے گا. زندگی کہاں ختم کی, جوانی کس فیل میں گزاری, مال کہاں سے کمایا تین, مال کہاں خرچ کیا چار, اور اپنے علم پر کتنا عمل کیا پانچ. ان کو بھی خوف آیا, پینے کو تو بے حساب پی لی, اب ہے روزے حساب کا دھڑکا. حکیم الامت کی صحبت آخر رنگ لائی, صالحین کی صحبت جس طرح سے بھی حاصل ہو, تبلیغی جماعت کے جو برکات ہیں اس کے اندر بھی یہی راز ہے کہ جو لگے ہوئے ہیں مخلصین ان کی صحبت مل جاتی ہے. اور چالیس دن تک باہری باہر گھر کی فکروں سے دور ہیں. اب راون کا اجتماع بھی قریب ہے, غالباً 6 نومبر کو ہے, لہذا یہ جس کو اللہ تعالی وقت دے موقع دے ضرور جانا چاہیے. روئے زمین پر ایسی صالحین کی جماعت کوئی نہیں ہے, اور جتنی بھی جماعتیں کام کر رہی ہیں من حیث الجماعت کوئی نہ کوئی غرض, کوئی نہ کوئی سیاست, کوئی نہ کوئی اس میں چیزیں ہوتی ہیں. یہی ایک جماعت ہے جو اللہ کے لیے اپنے پیسے سے اپنے خرچ سے خدا کی راہ میں نکلتی ہے. اور جس پہاڑ کے دامن میں بھی جاؤ, کشمیر کے 2000 فٹ پر پہاڑوں پر بھی جاؤ تو وہاں بھی مجھے یہی لوگ ملے. جہاں دیکھو کسی آپ کون ہیں صاحب, میں صاحب تبلیغی جماعت سے وابستہ ہوں, وہاں سننے والے بھی امیر جماعت بھی چلے آتے. تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں فائدہ کا راز کیا ہے, انہی صالحین کی صحبت رات دن مل جاتی, گھر کے ماحول سے دور ہو کر تو فائدہ زیادہ ہوتا. ایک ہی چلے میں دیکھیے کیا سے کیا لوگ لے کر آتے ہیں, انجینئر ہیں, ڈاکٹر ہیں, میڈیکل کالج کے, داڑھی صاف منی ہوئی, لیکن 40 دن کے بعد جب آئے تو معلوم ہوا تھا ماشاءاللہ داڑھی لے کر چلے آ. صالحین کی صحبت, صالحین کی صحبت کا اثر مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک نیا گھوڑا ہے جو ابھی جوان ہوا ہے, اس جوان گھوڑے کو کوئی چال سکھانا چاہے ڈنڈا مار مار کے اس کی کھال کو زخمی کر دے, اس گھوڑے کو چال نہیں آئے گی, زخمی ہو جائے گا, گر پڑے گا بے ہوش ہو کر آپ کے ڈنڈوں سے. آج لوگ اپنے بیٹوں کو نمازی بنانے کے لیے ڈنڈے مار مار کر ان کو بے ہوش کر رہے ہیں, اس سے اور نفرت پیدا ہو رہی ہے. مولانا رومی فرماتے ہیں 600-700 برس پہلے کہ اسپ با اسپا یقین خوشتر روت, نیا گھوڑا جو جوان ہو گیا ہے دوسرے پرانے گھوڑوں میں ڈال دو اس کو جو چل رہے ہیں پہلے سے. اسپ با اسپا, اسپا جمع ہے اسپ کی, اسپ مانے گھوڑا, فارسی لفظ ہے. نئے گھوڑے کو جو جوان ہوا ہے چال نہیں جانتا اس کو پرانے گھوڑوں میں ڈال دو, تو فرماتے ہیں یقیناً اس کو رفتار آ جائے گی. یقین سے کہتے ہیں وہ آدمی, شک و شبہ نہیں, کیونکہ دوسرے پرانے گھوڑوں کی چال سن کر وہ کانوں سے سن کر ویسے ہی پیر اٹھانے لگے گا, کوئی ڈنڈا مارنے کی ضرورت نہیں. میں اب والدین سے ہی کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو ڈنڈے سے پٹائی سے نماز نہیں ہوگی, وہ بے وضو ہوگی پھر, کیونکہ دیکھیں گے ابا ڈنڈا ماریں گے بے وضو آ کے کھڑے ہو جائیں. اعظم گڑھ کی ایک مسجد میں ایک عالم کی اولاد بے نمازی تھی, وہ ڈنڈے ہی مارتے تھے, لہذا وہ بے وضو آ کے ہوئے اور اس کے بعد جب دعا مانگتے تھے تو مولانا مسعود علی ندوی بڑے عالم علامہ سید سلیمان کے ساتھیوں میں سے تھے، انہوں نے میرے شیخ سے کہا کہ حضرت فلاں عالم کے بیٹے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ ابا مر جائے، اللہ ابا مر جائے، بہت ڈنڈے مارتا ہے، ڈنڈے مارنے سے دین نہیں پھیلتا. اگر آج اس طریقے سے مولانا فرماتے ہیں راہ سنت با جماعت خوشبو، سنت کا طریقہ صالحین کی جماعت کے ساتھ جلد آ جاتا ہے. لفظ جماعت استعمال کیا جس میں جماعت 700 برس پہلے یہ جماعت کا لفظ موجود ہے، اس میں تبلیغی جماعت والوں کو میں یہ کہتا ہوں، مولانا جمشید صاحب جو بہت ہی اکابر راوینڈ میں سے ہیں، میں نے ان سے کہا میں آپ کو مثنوی سے ثابت کرتا ہوں تبلیغی جماعت کو، تو بڑے چکر کھول کے سننے لگے. میں نے کہا دیکھو مولانا جی کیا فرما رہے ہیں، راہ سنت با جماعت خوشبو، سنت کا راستہ جماعت کے ساتھ جلدی سے آ جاتا ہے. جماعت کا لفظ آیا کہتے ہیں بھائی جماعت آئی ہوئی ہے، صالحین کی جماعت، اور پھر مشائخ اور اس میں بڑے شیخ مل جائے تو ظاہر فائدہ بڑھ جائے. لیکن خانقاہوں میں آنے کے لیے طلب و پیاس کی شدید ضرورت چاہیے. عام بچوں میں آج کل اتنی طلب نہیں ہے کہ ایک بڈھے کے پاس آ کر کے وہ دین سیکھنے لگے، الا ماشاء اللہ، سب تو نہیں ہے مگر عموماً طلب کمزور ہے. اللہ تعالیٰ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کی قبر کو نور سے بھر دے اور ان کو جزائے خیر دے کہ ان کے قلب میں اللہ نے الہام فرمایا کہ امت بگڑی ہوئی ہے، جو میٹرک بھی نہیں ہے اس کو پی ایچ ڈی ہم کیا کرائیں گے، نماز روزہ کچھ نہیں، تصوف کیا ہم سکھائیں گے. لہذا اس طریقے کو اللہ نے چلایا جس کی وجہ سے سارے عالم میں دیکھو کیسے پھیلے جا رہے ہیں، کام ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. پھر انہی میں سے جب روزہ نماز سے لگ گئے راستے پر تو شیخ کو بھی تلاش کر لیتے، تبلیغی جماعت کی بہت بڑی تعداد خود مجھ سے بیٹھ ضرورت محسوس کرتے، اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ گناہ چھوٹتا ہے شیخ سے، اللہ والوں سے متقیوں کی صحبت سے، وہ طریقہ بتاتا ہے ان کی صحبت کی برکت سے، وہ طریقہ بتاتا ہے. لہذا شیخ اور خانقاہوں سے استغنا نہیں ہے، لیکن اپنے بچوں کو بجائے پٹائی کرنے کے ان کو ایسے جماعتوں میں بھیجنا چاہیے، اس سے آسانی سے وہ نمازی اور عقائد کی اصلاح اور ساتھ ساتھ جو ضروری ہے پرچے ہیں داڑھی وغیرہ یہ سب لے کے آ جاتے ہیں. اور میں یہی کہتا ہوں کہ دنیا میں جماعتی حیثیت سے صالحین کی جماعت یہ ہے جو بے غرض ہے، ان کے بارے میں کوئی شبہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کو بھی کوئی لالچ ہے، جو اپنے خط سے جا رہا ہے اپنا کھا رہا ہے، اور بڑے بڑے رئیس جو مخمل پر سونے والے اتنے موٹے موٹے صوفے پر ان کو زمین پر سوتے دیکھا ہے کنکڑیوں پر، تو مجاہدے سے پھر اللہ تعالیٰ کا فضل تو ہوتا ہے. جو گھر سے بے گھر ہوگا اللہ کے لیے، اللہ کی رحمت اس پر نہیں نازل ہوگی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ صالحین کی صحبت اتنی مبارک چیز ہے کہ اگر صحیح حقیقت معلوم ہو جائے اس کا مزہ، تو شاید ہی کوئی مسلمان ہو جو صالحین اور اللہ والوں کی صحبت کو نہ اختیار کرے. بہت بڑی نعمت ہے، شارٹ کٹ راستہ ہے ان سے ملنے کی، ہے یہی ایک راہ، ملنے والوں سے راہ پیدا کر، ورنہ پھر شیطان ہی اس کو چکر میں ڈال دیتا ہے. صالحین کی برکت بہت بڑی نعمت، بہت بڑی چیز. تو ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہارے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پارس پتھر سے کسی نے پوچھا کہ تمہارے پاس لوہا آ کر سونا کیسے بن جاتا، اس نے کہا دلیل مت مانگو، لوہا لے آؤ سونا ہو جائے گا. جگر صاحب گئے پیتے 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 گئے، توبہ نہیں کی، تھانہ بھون میں گئے سر وہاں بھی پی، اس کے بعد حضرت سے بیعت ہوئی اور عرض کیا حضرت چار دعا کر دیجئے، داڑھی رکھ لوں، شراب سے توبہ کر لوں، حج کراؤں اور ایمان پر خاتمہ نصیب ہو جائے. حضرت نے ہاتھ اٹھائے، مجدد حکیم الامت نے، جن کے صدقے میں لاکھوں علماء اولیاء اللہ بنے، عوام تو نہ جانے کتنے ہوئے. اللہ تعالیٰ اللہ والوں کی اس طرح سنتا ہے، آتے ہی انہوں نے شراب چھوڑ دی، داڑھی رکھ لی. ڈاکٹروں کا بورڈ بیٹھا، جگر صاحب بیمار ہو گئے، ڈاکٹروں کے بورڈ نے فیصلہ کیا، یو پی میں آل انڈیا شاید بین الاقوامی یوپی کے ڈاکٹروں کا بورڈ نے فیصلہ کیا کہ جگر صاحب اگر شراب دوبارہ پینا نہیں شروع کریں گے تو آپ بچ نہیں سکتے، کیونکہ آپ کا جگر بالکل خراب اور بالکل یعنی خون کم ہو رہا ہے، اور چونکہ عادت پڑ چکی ہے لہذا نظام سارا جسم کا خراب ہو رہا ہے، بغیر شراب نظام خراب ہو رہا ہے. جگر صاحب نے کہا اچھا، اور اگر شراب پینا شروع کر دوں تو یہ نظام کب تک صحیح رہے گا، کئی برس زندہ رہوں گا؟ ڈاکٹروں نے کہا 8-10 برس اور چل جائے گی گاڑی. کہنے لگے اس کے بعد، کہنے اس کے بعد موت تو مرنا تو ہے. کہنے لگے کہ دیکھو بھائی، میں 8-10 سال اللہ کے غضب میں جی کر اور غضب الہی لے کر اپنے خدا کے پاس نہیں جانا چاہتا. اگر جگر کو آج موت آنی ہے تو آج آ جائے، مگر خدا تو راضی ہوگا، خدا تو راضی ہوگا، ہم اس کی رضا کو لے کر جانا چاہتے ہیں. موت تو آنی ہے، 10 برس تک اور ہم اسی اللہ کے غضب اور غل ناراضگی میں جیے، اس زندگی سے بہتر ہے کہ جگر کو آج موت آ جائے، لیکن ہم توبہ کی حالت میں مریں گے تو اللہ تعالیٰ پیار کریں گے اور محبت فرمائیں گے. قرآن کے اندر ہے ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے پیار کرتے ہیں، محبت فرماتے ہیں. یہ نہ سمجھو توبہ کرنے کے بعد بھی ڈنڈے لگیں گے. بعض وقت شیطان دل میں شبہ ڈالتا ہے کہ میاں توبہ پتہ نہیں قبول بھی ہے یا نہیں، کہیں توبہ کرنے کے بعد بھی نہ ڈنڈے لگیں. لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یعنی قرآن پر اعتماد نہیں. قرآن اعلان کر رہا ہے ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں. ارے قرآن پر تو ایمان لاؤ بھائی، تم کو معاف کرنے سے خدا کی معافی کے سمندر میں کون سی کمی ہو جائے گی؟ خیر، داڑھی بھی رکھنی، حج بھی کرائے. کہنے لگے تین تو قبول ہو گئی، انشاءاللہ خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا. جب تین قبول ہو گئی، اکثریت تو قبول ہو گئی، تو اقلیت آ جائے گی اس کے. آج کل لوگ کہتے ہیں بھائی اکثریت. بمبئی میں ایک ڈاکٹر صاحب کے یہاں میرا بیان ہوا، 28 ڈاکٹر تھے اس میں، میرے شیخ بھی تھے مولانا شاہ ابرار استاد. ایک ڈاکٹر صاحب نے سوال کیا کہ صاحب اکثریت میں تو بغیر داڑھی والے نظر آتے ہیں، تو داڑھی رکھنے سے ہم اقلیت میں آ جاتے ہیں، اس سے ہم کو شرم آتی ہے. میں نے کہا یہ بتائیے کہ آپ کے محلے میں کار والے زیادہ ہیں یا موٹر سائیکل والے زیادہ ہیں؟ کہنے لگے موٹر سائیکل والے اکثریت میں ہیں. میں نے کہا وہاں کیوں نہیں اکثریت میں جاتے آپ؟ کار بیچ ڈالیے اور موٹر سائیکل چلائیے، اب خبردار کار پر نہ بیٹھیے کیونکہ آپ اقلیت میں آ جائیں گے. پھر میں نے کہا اچھا بمبئی میں مالدار زیادہ ہیں یا غریب؟ کہنے صاحب غریب تو بہت زیادہ ہیں، فٹ پاتھ پر سو رہے ہیں ہزاروں لاکھوں آدمی، کم سے کم کئی لاکھ آدمی بمبئی کے فٹ پاتھ پر سوتا ہے، میں آنکھوں دیکھا حال بتا رہا ہوں. تو میں نے کہا پھر آپ اکثریت غریبوں کے اکثریت میں جائیے، آپ رئیسوں کی اقلیت میں کیوں ہیں؟ دو مثال. پھر میں نے کہا کہ اچھا شیر سے جنگل میں کوئی پوچھے کہ صاحب 10,000 لومڑیاں ہیں، شیر اس جنگل میں 10,000 لومڑیاں ہیں اور چیتے اتنے ہیں، ہزاروں جانور ہیں، شیر اکیلا ہوتا، اس شیر سے کوئی کہے آپ اقلیت میں کیوں ہیں، لومڑیوں کی اکثریت میں آ جائے گی؟ شیر کہے گا کہ میری اقلیت اتنی بھاری ہے کہ میں تنہا جب گرج مارتا ہوں تو ساری لومڑیوں بے وضو ہو جاتی ہیں. اس کے معنی نہیں وہ وضو وضو سے رہتی، یہ جملے ایسے ہی محاورہ اردو کا بول رہا ہوں، نہیں تو آپ سمجھ رہے گی لومڑیاں باوضو رہتی ہیں، یعنی ہوا کھل جاتی ہے، یہ مطلب خوف کی وجہ سے. پھر میں نے کہا کہ دیکھو سورج اور ستارے، اگر تمام ستارے مل کر سورج سے کہیں کہ تم اقلیت میں کیوں ہو، اکیلے ہو، میری اکثریت میں کیوں نہیں آتے ہو، تو سورج کیا کہے گا؟ میری اقلیت اتنی بھاری ہے کہ میرے نکلتے ہی تم مجھ چھپا لیتے ہو، تمہارا وجود بھی نہیں رہتا. چاند سے اگر کہیں ستارے تو چاند بھی ہی جواب دے گا کہ میری روشنی کے سامنے تم پھیکے پڑ جاتے ہو. 1,000 گائے کھڑی ہے اور قصائی چھرا لیے کھڑا ہوا، اقلیت میں ہے قصائی، مگر کہتا میرے چھرے کے سامنے تمہاری اکثریت کی کوئی حقیقت نہیں، ایک ایک کو اٹھا کے پٹکتا ذبح کرتا چلا جاتا ہے. مولانا رومی فرماتے ہیں کہ ایک دن چوہوں نے ایک میٹنگ کی، اکثریت میں تھے، بلی اقلیت میں تھی، اور چوہوں کو وہ انگریز کا گھر تھا، اس نے وٹامن سی بہت کھلایا تھا اور وہاں سے مکھن وغیرہ اور لندن سے غذائیں خاص چوہوں کے لیے، بڑے موٹے موٹے ہو گئے تھے سب، تو چوہوں نے ایک دن میٹنگ کی کہ ہم لوگ اکثریت میں ہیں، لہذا اس بلی کو جو ہم کو اکثر کھا جاتی ہے کیوں نہ ہم لوگ یہ اچانک حملہ کر کے اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں اور آرام سے رہیں۔ تو میٹنگ میں یہ بات پاس ہوئی، 20 چوہے تھے، 20-21 چوہے تھے، اس میں یہ پاس ہوا کہ 3 چوہا تو کان پکڑے گا بلی کا، اور 3 چوہے کا ایک بریگیڈیئر دستہ جو ہے وہ دوسرا کان پکڑے گا، اور 3 چوہے اس کے پہلو میں یہاں دانت سے چبا کر اندر گھس جائیں گے اور دل چبانا شروع کر دیں گے، اور 3 چوہے دونوں ہاتھ پکڑے رہیں گے، اور 3 چوہے دونوں ٹانگ پکڑے رہیں گے غرضے کی، اور ایک چوہا اس میں دم پکڑے رہے گا، غرضے کی ساری مشورے طے ہو گئے۔ یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ مولانا رومی رحمتہ اللہ علیہ مثنوی شریف میں فرما رہے ہیں۔ اور وہ بلی انہوں نے دیکھا کہ آج کل تو بہت ہی صحت مند ہے، حملے کے لیے مناسب وقت غور کیا جائے گا۔ پھر دوسری میٹنگ میں یہ ہوا کہ بھائی آج کل اس کو ٹائیفائڈ ہے اور 104 بخار چڑھا ہوا ہے، آج کل بہت کمزور ہو گئی، اس کی آواز میں بھی معمولی سی وہ روب داب نہیں ہے، یہ موقع اچھا ہے، لہذا سب نکلے بلوں سے۔ اور بلی نے دیکھا آج غیر معمولی طور پر سب چوہے میری طرف چلے آ رہے ہیں، جو کبھی ایسا نہیں ہوا، جو میری آواز سے بھاگتے تھے آج سب میری طرف لپک رہے ہیں۔ آخر کار اس سے دیکھا کہ قریب آ رہے ہیں۔ اس کے بعد مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ بلی جو ٹائیفائڈ سے نہایت کمزور ہو چکی تھی، اس نے اپنی آواز نکالی، بس مولانا رومی فرماتے ہیں چوہوں کو بھاگنے کے لیے بل میں راستہ نہیں ملا، تو آپس میں ایک دوسرے کی وہ گھسائی ہوئی کہ رگڑائی ہو گئی، کسی کی کھال چھل گئی، کسی کی کان پڑ گیا، سمجھا کسی کی دم ٹوٹ گئی، غرضے کی بہت بری طرح بلوں میں گھسنا شروع کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے بل میں نہیں آ سکتی، وہ اس کی باڈی کا ان کو استحضار تھا۔ مولانا فرماتے ہیں کہ دوستو جو دل بلی کے سینے میں ہے خدا نے رکھا ہے، وہ چوہوں کے 1,00,000 چوہے ہوں لیکن اجتماعیت اور اکثریت سے دل نہیں بدلتا، اللہ تعالیٰ انبیاء کو دل عطا کرتا ہے، ساری دنیا کافر ہوتی، اکیلے اپنی نبوت کا اعلان کرتا ہے۔ صدیق اکبر نے تنہا ایمان لا کر اعلان کر دیا کہ میں مومن سے اسلام لاتا ہوں، قال انی من المسلمین ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وقال انی من المسلمین، دیکھا آپ نے دعویٰ کر دیا۔ تو فرمایا معروی رحمت اللہ علیہ نے اللہ سے تعلق قائم کرو، جب اللہ تعالیٰ سے تعلق ہوگا تو لومڑی، جس لومڑی کے کان میں شیر یہ کہہ دے کہ گھبرانا مت ہم تمہارے ساتھ ہیں، وہ لومڑی چیتے کا کلہ ایک گھونسے میں پھاڑ دیتی، لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، مومن ہمیشہ اعلان کرتا ہے کہ ہرگز مجھے کوئی مصیبت نہیں دے سکتا، لن یصیبنا ہرگز ہم کو کوئی مصیبت نہیں پہنچا سکتا، الا ما کتب اللہ لنا مگر جو اللہ نے لکھا ہے، اور اللہ نے لکھا ہے، لنا لام نفع کے لیے آتا ہے، اس میں ہمارا فائدہ، لام نفع کے لیے آتا ہے، لہذا اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ کے تعلق سے وربتنا علی قلوبہم ایک رابطہ ہوتا ہے۔ اصحاب کہف کمزور تھے، غریب تھے، لیکن اللہ نے کتنی قوت دی کہ بادشاہ سے مناظرہ کر رہے ہیں۔ تو اس دنیا میں کبھی یہ مت سوچئے کہ ہم داڑھی رکھ لیں گے تو اقلیت میں ہو جائیں گے، ہمارا پیجامہ رکھنے سے اونچا ہوگا، بخاری کی حدیث ہے کہ جو پیجامہ جس کا اور یا لنگی رکھنے سے نیچے لٹک جائے اتنا حصہ دوزخ میں چلے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ شخص محروم ہو جاتا ہے، مسلم کی روایت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے کلام میں رحمت نہیں فرمائیں گے، گفتگو بھی نہیں فرمائیں گے، ولا یزکیہم اور تزکیہ اس کو تزکیے کی توفیق بھی نہیں کریں گے، عطا فرمائیں گے اپنی اصلاح کی، اور ساتھ ساتھ ایک عذاب لہم درد عذاب العلیم، اس کو عذاب علیم بھی ہوگا، ساری بخاری مسلم کی روایت ہے۔ مگر آدمی ڈرتا ہے کہ ٹکنے سے اگر ہم پتلون جو ہے ہماری اونچی نہ ہوگی تو ہم کو ماڈرن نہیں سمجھیں گے، ہم کو سمجھیں گے یہ پرانا لوگ، یہ پرانا بیوقوف قسم کا ڈاکٹر ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو بیوقوف سمجھیں گے، لیکن میں دوستوں یہ کہتا ہوں کہ صدر ذیل سنگھ سکھ ہے، کبھی اپنی داڑھی سے نہیں شرماتا، ہمیں شرمانا چاہیے، تمام دنیا کے بادشاہ ہندوستان آتے ہیں لیکن وہ سکھ صدر اپنی داڑھی پگڑی باندھے ہوئے بیٹھا ہوا ہے،
تعجب ہے کہ مسلمانوں کو ایسا خیال آتا ہے؟ کیا ہم سکھوں سے بھی گئے گزرے ہیں کہ اپنی داڑھی سے شرما رہے ہیں، تخنے سے اوپر پیجامہ کرتے ہوئے شرما رہے ہیں؟ یہ ہماری کمزوری، سخت شرم کی بات ہے، کبھی کسی سے مت ڈرو۔ پیش نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے، سارا جہاں خلاف ہو پرواہ نہ چاہیے۔ پیش نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے، سارا جہاں خلاف ہو پرواہ نہ چاہیے۔ پھر اس نظر سے جانچ کر تو کریے فیصلہ، کیا کیا تو کرنا چاہیے، کیا کیا نہ چاہیے۔ یہ دیکھو اللہ کس بات سے راضی ہے۔ دوستوں میں عرض کرتا ہوں، ایک سانس بھی اللہ کی ناراضگی میں جینے سے پناہ مانگو، بڑی منحوس گھڑی ہوتی ہے۔ کتے میں پتھر ڈال دے، گردے میں پتھر ڈال دے، کینسر بلڈ کینسر پیدا کر دے، نہ جانے کیا عذاب آ جائے گا۔ لہذا نافرمانی میں ایک سانس بھی نہ زندہ رہو، اللہ سے دعا کرو کہ اے خدا میری ہر سانس اپنی مرضی کے مطابق بنا دے، اور اپنی ناراضگی میں ایک سانس بھی نہ گزرنے دے۔ جلدی سے توبہ کر لو، فوراً توبہ کر لو، کوشش کرو کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی ناراض نہ کرے۔ چاہے آنکھوں سے بدنگاہی کا مرض ہو، غیبت ہو، اپنے کو بڑا سمجھنا ہو، کوئی بھی بیماری ہو، لہذا کبھی مخلوق سے نہیں ڈرنا چاہتے، اسی لیے صحبت کی ضرورت ہے۔ یہ ڈر کیسے نکلے گا؟ یہ ڈر نکلے گا کیسے؟ مخلوق کا ڈر جب نکلتا ہے جب خالق سے تعلق ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت نصیب ہو جائے۔ جب شیر کی معرفت ہو جاتی ہے پھر لو لومڑیوں سے اس کا ڈر نکل جاتا ہے۔ جب دیکھتا ہے اللہ کی طاقت تو اتنی ہے اور یہ میں مخلوق سے ڈر رہا ہوں، یہ قبروں میں ہمارا کیا ساتھ دیں گے؟ دنیا میں بھی ساتھ نہیں دے سکتے۔ کوئی بیماری آ جائے تو یہ دنیا والے، جن کے ڈر سے داڑھی نہیں رکھتا انسان، جن کے ڈر سے پیجامہ جو ہے کرتا ہے، یہ لوگ کہیں گے کہ وہ پرانے آدمی ہیں، یہ نئی روشنی ان کے پاس ہے ہی نہیں۔ مگر سوچ لو خواجہ صاحب نے نئی روشنی پر کیا شعر کہا ہے، نئی روشنی پر بڑا پیارا شعر کہا ہے۔ یہ نئی روشنی یعنی ماڈرن زندگی، لندن کی، امریکہ کی اور مدینے والے کی زندگی سے دوری، اس پر کتنا پیارا شعر کہا ہے۔ تیرا اے نئی روشنی منہ کالا، تیرا اے نئی روشنی منہ کالا، دلوں میں اندھیرا ہے باہر اجالا۔ تیرا اے نئی روشنی منہ کالا، دلوں میں اندھیرا ہے باہر اجالا۔ باہر صاف ستھرے لباس، استنجا بھی نہیں کیا، باہر تو ایک دم ڈرائی کلیننگ، بالکل ون ڈے سروس، ایک دم پتلون نشو استری بھی ہے اور استنجا بھی نہیں کیا، پیشاب اندر لگا لو۔ دل میں تمام گندگی خباثت، باہر سے صاف ستھرے۔ تیرا اے نئی روشنی منہ کالا، دلوں میں اندھیرا ہے باہر اجالا۔ اور فرمایا کہ دیکھو پرانی چیز، پرانی حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت کو اپناؤ، اس میں جو چیز ہے وہ نئی چیز میں نہیں ہے۔ حضرت صاحب نے فرمایا پرانے چاولوں کو پا نہیں سکتے نئے چاول۔ آپ کہتے ہیں نا کہ بھائی یہ تو داڑھے پرانی ڈیزائن ہے کہ نہیں، ڈرتے ساتھ نئی چیز ہونی چاہیے۔ آج کل کیا چلا، خدا حافظ خدا حافظ۔ پرانے چاولوں کو پا نہیں سکتے نئے چاول، پرانے چاولوں کو پا نہیں سکتے نئے چاول، پکا لے ان سے خشکا پک نہیں سکتی ہے بریانی۔ کیوں صاحب، بریانی پکانے کے لیے پرانا چاول لاتے ہو یا نیا؟ بولو بھائی۔ اچھا، اور فرمایا کہ پرانا تیرا پرنانا، پرانی تیری پرنانی، چھوڑ دو نانا نانی کو بھی، بھاگو، سب کو گیٹ آؤٹ کرو، سب پرانے ہو گئے۔ پرانا تیرا پرنانا، پرانا تیری پرانی تیری پرنانی، اور آسمان و زمین میں تو پرانے ہو گئے، چھوڑ دو، مت چلو زمین پر، معلق ہو کے چلو، زمین آسمان میں بیچ میں لٹکے لٹکے چلو، سب پرانے ہو چکے ہیں۔ حماقت کی باتیں، شیطان کس طرح بیٹھا۔ شام کے گورنر صحابی کی ایمان دیکھو، شام کے گورنر کے پاس وفد آیا، کون سا وفد؟ عیسائی کافر، اور بڑے ہاڈ مار سے۔ ایک خادم نے کہا آج پیالی چاٹنے کی سنت چھوڑ دیجیے، ورنہ یہ بغیر ملکی لوگ ہیں، عیسائی مذہب کے لوگ ہیں، کہیں گے مسلمان کھانے کو ترستے ہیں، دانے دانے کو یہ اتنا چاٹتے ہیں۔ تو فرمایا کہ میں ان بیوقوفوں کی وجہ سے اللہ تعالی کی نبی کی سنت چھوڑ دوں؟ سرکاری نعمت ہے۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم کہ جتنا حصہ آج کل دودھ پیجیے، شربت پیتے ہیں، دودھ پیتے ہیں، ایک گھونٹ چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پیالیوں کو چاٹ لو، صاف کر لو، انگلیوں کو بھی چاٹ لو جس سے کھانا کھایا، ہو سکتا سکتا ہے کہ برکت اس میں ہو جو انگلی میں لگا ہے، ہو سکتا ہے برکت اس جز میں ہو جو پیالے میں چھوڑ دیا ہے، ایسا چاٹو کہ جیسے صاف دھویا ہوا. مدروں کے لوگ کیا کہیں گے؟ یہی نہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو بہت قدر کرنے والا، سرکاری نعمت، اللہ دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ میری رزق کا کتنی قدر کرتا ہے، ایسے لوگوں کے رزق میں اللہ برکت ڈال دیتا ہے. سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا، اے عائشہ صدیقہ تو روٹی کا اکرام کر، ورنہ رزق اگر چلا جائے گا تو پھر کئی پشت تک رزق واپس نہیں آئے گا، برکت چلی جائے گی. آج کیا ہے، روٹیاں پڑی ہوئی گھروں میں، بچے اس پر پہل چپل پہن کر چل رہے ہیں، بلا دسترخوان کھانے کا یہ وبال ہے. دسترخوان نہیں بچھاتے، روٹیوں کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں، بھوسی ٹکڑے، ایسے تازے ٹکڑے بھی، اور اس پر پیر رکھ کر چل رہے ہیں. جو جھاڑو سے بلی کا پیخانہ اور پیشاب جھاڑو سے صاف کیا، اسی جھاڑو سے روٹیاں بھی صاف کی جا رہی ہیں. کہتے جھاڑو لگا دیتے ہیں، بھائی دسترخوان پر بچھا کر کے کھانا کھلاؤ. جملہ خواتین و مستورات جو میرا بات سن رہی ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ دسترخوان جہاں صوفے صرف اور اسے کرسیاں اور میز، اتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے دسمبر میں اور مزید کے فرش میں، وہاں یہ بھی کرو کہ ایک دسترخوان خریدو، زیادہ مہنگا نہیں ملتا، 4-5 روپے کا دسترخوان بچھا کر بچوں کو کھلاؤ، کھانے کے بعد اس کو اٹھا کر کیاری میں ڈال دو. مولانا راؤ صاحب نے قاری شریف سے فرمایا کہ یہ جو اس میں جز رہ گیا ہے دسترخوان پر، اس کو کہاں ڈالو گے؟ تو انہوں نے کہا حضرت کیاری میں ڈالوں گا. فرمایا ہاں، پیاری کو کیاری میں ڈال دو، پیاری چیز ہے، اللہ کا رزق ہے. دیکھا آپ نے قافیہ کیسا لگا، اللہ کا رزق ہے، کھانے کو نہ ملے تو پھر دیکھو کیا ہوتا. ایک تابعی نے پوچھا صحابہ سے کہ آپ لوگ گٹھلی چوس کر کیسے جہاد کرتے تھے، ایک کھجور پر کیسے جہاد ہوتا تھا؟ کہنے لگے میاں تم کھجور کی بات کرتے ہو، کھجور بھی ختم ہو جاتا تھا تو گٹھلی چوس کر جہاد لڑتے تھے. تو تابعی نے پوچھا گٹھلی چوسنے سے کیا طاقت آتی تھی؟ سنوایا جب گٹھلی ختم ہو گئی سب پتا چلا کہ کیا طاقت ہوتا. 10 دن کھانا نہ ملے تو ہوٹل میں کھڑے ہو کر دور سے سونگنے سے بھی طاقت آئے گی، روٹی کو سونگنے سے. اس لیے دوستو اللہ تعالیٰ کے رزق کا ادب، دسترخوان بچھانے کی سنت، اس میں عورتیں بہت کاہلی کرتی ہیں. کوئی لوٹے پر رکھ کے کھا رہا ہے پلیٹ، کوئی کسی ہاتھ میں لے کے کھا رہا ہے، بھائی کچھ نہ کچھ تو گر جاتا ہے. دسترخوان بچھاؤ، کپڑا ہو، ریگزین ہو، پلاسٹک ہو، اس پر کیا کہتے ہیں بچھا کر کھلائیے بچوں کو. دسترخوان اس پر کھانا رکھا جائے، پیر نہ رکھا جائے، پیر رکھنا جائز نہیں، یہ بھی سمجھ لو. جس پر اللہ کا رزق ہو اس پر پیر، ارے پیر نہیں بیٹھ سکتا، پیر کی کیا سی، پیر کیسے رکھ سکتے ہو؟ یعنی دسترخوان پر پیر صاحب بھی نہیں بیٹھ سکتے تو پیر کیسے رکھنا جائز ہوگا؟ ہاتھ دھو کر کھانا، اب آپ بتائیے کسی بڑے سے بڑے ولی کسی مسافہ کرنے کے لیے ہاتھ دھونا ضروری ہے؟ الا یہ کہ کوئی نجاست لگی ہو، مگر باوجود بیٹھے ہیں آپ، ولی سے مسافہ کرنے کے لیے ہاتھ دھونا نہیں ہے، کسی نبی سے بھی بغیر ہاتھ دھوئے مسافہ کے لیے. لیکن رزق کے لیے حکم ہے کہ غسل الیدین سنت قبل الطعام و بعد الطعام. علامہ شامی لکھتے ہیں کہ ہاتھ دھونا سنت ہے، کھانے سے پہلے بھی، کھانے کے بعد. یہ عرض کر رہا ہوں کہ پرانی حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت پر چل کر اور اللہ کو راضی کر کے چین کی زندگی حاصل کر لیجیے. خدا کو ناراض کر کے اگر گناہ کا آغاز کیا ہے، ابھی گناہ کر نہیں رہا ہے، صرف گناہ کرنے کے لیے دل میں خیالات پکا رہا ہے. ایک شخص گناہ کر نہیں رہا ہے، گناہ کرنے کی دل میں اسکیم بنا رہا ہے، سوچ رہا ہے چلو کسی عورت کو دیکھیں، یا غیبت کریں، یا سنیما دیکھیں، یا وی سی آر دیکھیں، ٹی وی کا پروگرام دیکھیں، چاہے وہ عورتیں ہوں یا وہ گھٹنے کھلے ہوتے ہیں اکثر کرکٹ والوں کے، ناف سے گھٹنے تک چھپانا مردوں کے لیے فرض ہے. مرد کو مرد دیکھ کا عورت ناف سے گھٹنے تک دیکھنا حرام ہے. مردوں کو بھی کسی مرد کا ناف سے گھٹنے تک لگوٹ باندھے ہوئے باکسنگ ہو رہی، باکسنگ کا محمد علی قلعے کا آج باکسنگ ہے، سب دیکھو بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے داڑھی والے بھی، اور تصویر بھی لیے ہوئے ہیں، حاجی بھی ہیں، اور حجی آگے ہیں پان دان لیے ہوئے، وہ بھی بیٹھی ہوئی ہیں، اور ٹی وی کا پروگرام وہ محمد علی کی باکسنگ دیکھ رہی ہیں. اب بھائی ناف سے گھٹنے تک چھپانا، وہ تو عورتوں کے لیے تو اور بھی مردوں کو نہ دیکھنا چاہیے. سب قرآن شریف ہم تو بات سنتے ہیں، یہ سب بہانے. جس چمچے سے تم کو تمہارا کوئی پیخانہ اٹھائے اسی چمچے سے تمہیں حلوہ کھلائے کھاؤ گے؟ جس ٹی وی پر ناچ گانا اللہ اور رسول کے خلاف ناچ گانے کی باتیں آتی ہیں، اسی برتن کو قرآن سننا کیسے جائز ہو جائے گا؟ ادب کے خلاف ہو گیا نہیں؟ اگر آپ کو کوئی عورت اپنے بچے کا پیخانہ کسی چمچے سے صاف کر دے اور اسی چمچے سے آپ کو چائے کی پیالی میں چینی گھول دے, حالانکہ دھو کے چائے گھولے, آپ کہیں صاحب یہ ہم سے نہیں پی جائے گی. کیا وجہ ہے کہ جہاں نعت گانا ننگی عورتیں اور تمام خرافات اسی سے قرآن سنا جا رہا ہے؟ ارے بھائی قرآن آپ خود پڑھ لو, تلاوت کر لو, کیسٹ پہ سن لو. مگر ٹی وی اور ریڈیو کے لیے, ریڈیو بھی سن لیجیے, جو لوگ ریڈیو چھوڑ کر جاتے ہیں اگرچہ وہ متقی ہیں اور صرف وہ خبریں سنتے ہیں مردوں سے اور وہ ریڈیو کا اور کوئی پروگرام گانا بجانا نہیں سنتے, لیکن ان کے جانے کے بعد جب وہ آفس چلے گئے, تجارت پر چلے گئے, کہاں, کون سی مارکیٹ, بندر روڈ پر موتن داس مارکیٹ, اور گردن اور گرودن کون سی نہ جانے کیا کیا مارکیٹیں ہیں, تو ادھر بیوی صاحبہ خوب گانا سن رہی اور صاحبزادے لوگ سب گانا سن رہے ہیں. اس شخص کو بھی گناہ ملے گا جس نے ریڈیو خرید کر دیا. ٹیلی ویژن ایک شخص خریدتا ہے کہ میری دکان خوب چلے گی, 50 آدمی اس کے ٹیلی ویژن کو دیکھ رہے ہیں, مہینے میں کتنا ہوا جوڑ لو, 50 کو 30 سے ضرب کر لو, کتنا ہوا, 15,000. یہ 15,000 آدمیوں کا بھی گناہ اسی کو ملے گا, سبب ہے. اس لیے دوستو میں عرض کرتا ہوں کہ اپنے گھر والوں کی بھی دیکھ بھال کرو. ہر شخص سے پوچھا جائے گا تم نے اپنے گھر والوں کو کتنا دین سکھایا. ہر ملازم شیخوں کو بھی اپنے ملازمین اور فیکٹری کے مزدوروں کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم اگر کہتے تو یہ مزدور داڑھی رکھ لیتے, 5 روپیہ داڑھی الاؤنس بڑھا دیتے, تم یہ کہہ دیتے 10 روپیہ ہم اور دیں گے جو مزدور داڑھی رکھ لے گا, 10 سے نہیں مانتے 25 سے اضافہ کرو. یا اگر کچھ بھی نہ کہے پھر بھی مالک کا اثر ہوگا. دیکھو صدر مملکت اگر اعلان کر دے سب لوگ داڑھی رکھیں, ہر روز بار بار کہتا رہے اور خود رکھ لے, آپ دیکھیے کتنے کتنے کمشنر اور گورنر سب رکھنے لگتے ہیں. وجہ کیا, ہر بڑا گھر کا جب کہتا ہے بار بار اس کا اثر پڑتا ہے, اور ایک بار کہنے سے نہ مانے تو کہنا نہ چھوڑیے مگر سختی نہ کیجیے. جہاں تک ہو مولانا شبیر علی صاحب فرماتے ہیں کہ ایک حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ قدہ کانپور کے جامع العلوم مدرسے میں استنجے خانے میں تھے. ایک آدمی نے ایک آدمی سے کہا کہ فلاں سے میں نے بار بار نماز کے لیے کہا, اس نے نہیں نماز پڑھی لہذا میں نے کہنا ہی چھوڑ دیا. تو اس نے کہا کہ افسوس کہ اس نے تو نماز نہ پڑھنا پر قائم رہا اور آپ نے بھلی بات چھوڑ دی, وہ بری بات پر قائم رہا, آپ کو برابر کہتے رہنا چاہیے. حضرت حکیم الامت نے فرمایا کہ مجھے اس کی بات بہت اچھی معلوم ہوئی کہ ایک شخص برائی پر قائم رہے, آپ بھلی بات کہنے سے کیوں رک گئے. مولانا شبیر علی صاحب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سگے بھتیجا, انہوں نے ایک تجربہ بیان کیا. ایک پتھر پر ایک قطرہ گرتا ہے پانی کا, پہلے دن اثر نہیں ہوتا, 6 مہینے کے بعد اس پر گڈھا پڑ گیا, تو کیا وہ 6 مہینے کے بعد والے قطرے نے اثر کیا یا اس میں پہلا قطرہ بھی شامل ہے؟ بتاؤ بھائی, پہلے قطرے کی خدمت بھی شامل ہے. تو فرمایا میرا ایک رشتے دار تھا, وہ سگریٹ پیتا تھا. مولوی شبیر علی صاحب حکیم الامت کے سگے بھتیجے, فرمایا کہ میں نے اس سے کہا کہ بھائی سگریٹ چھوڑ دو, پھیپھڑے میں داغ پڑ جائے گا, زخم ہو جائے گا, منہ میں بدبو آئے گی, اللہ کا نام لینے کے لیے بھی تم کو وہ منہ صاف کرنا پڑتا ہے, سگریٹ میں فلا فلا نقصان ہے, اور اس کی لغت بھی بہت خراب ہے, سگ مانے کتا, ریٹ مانے چوہا, سگ ریٹ سے مشابہ ہے, فارسی میں سگ مانے کتا اور ریٹ مانے چوہا, تو سمجھ لو کہ اس کی لغت بھی عجیب ہے. لہذا ایک دن کہا, 2 دن کہا, نہیں چھوڑا اس نے, یہاں تک کہ 100 مرتبہ کہا تب بھی نہیں چھوڑا, جس دن 101 دفعہ کہا چھوڑ جاؤ, 101, تو معلوم ہے اس کی قسمت میں لکھا ہوا تھا کہ 101 مرتبے کے بعد دل پر چوٹ لگے گی. لہذا نیک راستے پر جن کو دعوت دینا ہے, اپنی دعوت سے چھوڑو مت, نرمی سے کہتے رہو, زبان بنے رہو, انشاءاللہ تعالی وقت آئے گا, دعا بھی اللہ سے کرتا رہے, اللہ سے دعا بھی کرتا رہے, ایک دن ایسا آئے گا انشاءاللہ کہ وہ چھوڑ جائے. آخر چھوڑا کہ نہیں چھوڑا اس نے؟ اگر مولوی شبیر علی نا امید ہو کر 50-60 دفعے کہہ کے چھوڑ دیتے تو اس کی سگریٹ نہ چھوڑتی. اور تھوڑا مت چھوڑو. جو لوگ کہتے ہیں 50 پیتا ہوں مولانا, اب 30 پیوں گا, پھر 20 پیوں گا, پھر 10 پیوں گا, یہی لوگ پھر ایک کے بعد پھر 30 پینے لگتے ہیں. اس کو اچانک چھوڑو انشاءاللہ تعالی, تمباکو چھوڑنا ہو یا سگریٹ, ایک دم چھوڑو, اور جان کی بازی لگا دوں کچھ دن تکلیف ہوگی. کالی مرچ منہ میں رکھ لو, منہ پھیکا پھیکا سا لگتا ہے نا, معلوم ہوتا ہے صاحب جیسے منہ میں کچھ ہو نہیں ہے, تو کالی مرچ چبا لو, پیخانہ بھی صاف ہو جائے گا. لوگ کہتے ہیں سگریٹ نہیں پیتے تو پیخانہ ہی نہیں ہوتا, اور جب سگریٹ نہیں یاد ہوا تھا تو سب لوگوں کی لینڈ رکی رہتی تھی. یہ عادت خامخواہ بنا رکھی ہم لوگوں نے, اتنا اس کو ہوا کھڑا کر دیا کہ سگریٹ نہیں پیئیں گے تو پیخانہ نہیں ہوگا. میں کہتا ہوں کہ منقع کھا لو, انجیر کھا لو, دیکھو کیسے نہیں ہوتا پیخانہ, یہ چند دن کے بعد عادت چھوٹ جائے گی. سمجھ گیا؟ اچھا اب دو بات عرض کر رہا ہوں, پانچ دو چار منٹ میں, کیوں بارہ بج گیا. مزے دوستوں کی راہ ہے بارہ بجے چھوڑ دینا چاہیے, سامعین کرام کو چھٹی دے دینی چاہیے, لیکن جلدی سے دو چار منٹ میں دو بات کہنا ہے. حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی دامت برکاتہ جو ابھی لاہور تشریف لائے تھے اور اختر بھی لاہور گیا تھا, ان سے نقد نقد گرم گرم دو بات عرض کرتا ہوں. بزرگوں کی بات ہے سن لیجیے, کیونکہ آپ لوگ لاہور نہیں گئے, لاہور کا مال میں آپ کو یہاں دے رہا ہوں. محنت ہم نے کی, ریل کی ریل نے دھکا ہم کو مارا, ساری نیند گڑبڑ ہماری ہوئی, پیسہ کرایہ میرا لگا, آپ مفت میں لے لیجیے. میری مفت کی کمائی نہیں ہے لیکن مفت میں آپ کو دے رہا ہوں, لیکن اللہ ثواب دے, اللہ قبول فرمائے تو میرے لیے بہت چیز ہے. دو بات فرمائی تھی, جس میں سے ایک بات پہلے عرض کرتا ہوں. فرمایا کہ حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ مجھ سے تہجد کے وقت میں اٹھا نہیں جاتا, اور اٹھ جاتا ہوں تو دن بھر چکر آتا ہے, دماغ کمزور ہے. حضرت نے فرمایا کہ عشاء کے بعد جب چار فرض ہو جائے اور دو سنت پڑھ لو تو وتر سے پہلے پہلے دو رکعت چار رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لیا کرو. شامی نے لکھا ہے کہ فرض عشاء کے بعد جو بھی سنت اور نفل پڑھی جاتی ہے سب قیام لیل اور تہجد بھی شامل کی جاتی ہے. معصول لیا بعد صلاۃ العشاء فہو من اللیل, اس حدیث کو نقل کیا اور فرماتے ہیں سنت تہجد ادا ہو جاتی ہے اس شخص کی جو وتر سے پہلے دو چار رکعت نیت کر لے, دو رکعت کم سے کم, بہت کمزور بہت تھکا ہوا تو دو ہی رکعت پڑھ لے. تہجد دو رکعت بھی ثابت ہے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے, یہ سمجھ لو سنت کے خلاف نہیں ہو, دو رکعت والا بھی محروم نہیں رہے گا اور تہجد گزاروں میں اٹھایا جائے گا. امداد الفتاوی حکیم الامت تھانوی کی, حضرت مولانا اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی, شامی کی عبارت بھی نقل کر دیا. یہ بات مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی نے لاہور کے اجتماع سیانۃ المسلمین میں فرمایا. تو انہوں نے کیا جواب لکھا کہ حضرت جو مزہ اس وقت آتا ہے تین بجے رات کو اٹھ کر, وہ مزہ نہیں آتا, لہذا میں نہیں پڑھوں گا. مولانا نے فرمایا کہ دیکھو شیطان کی ترکیب, تین بجے رات کو تو کہتا ہے اٹھا نہیں جاتا, اس کے کان میں کہتا ہے نہ اٹھو چکر آئے گا کمزور ہو. اور جب دوسرا نسخہ حدیث سے ثابت کیا, علماء نے لکھا فتاوی میں ہے کہ تم وتر سے پہلے عشاء کی چار فرض پڑھ کر, دو سنت پڑھ کر, وتر سے پہلے پہلے دو رکعت چار رکعت جو بھی توفیق ہو جائے, چھ رکعت تو سب تہجد ہو جائے گی, تو وہاں شیطان کہتا ہے ارے اس میں کیا, اس میں کوئی مزہ نہیں آتا. تو ایک جگہ تو محروم کیا اٹھا نہیں جاتا है? اور دوسری جگہ محروم کیا مزہ نہیں آتا. دیکھا آپ نے, یہ نقطہ بیان کیا مولانا مسیح اللہ خان صاحب نے کہ اس طرح سے شیطان عبادت سے محروم کرتا ہے. ایک جگہ تو شیطان کیا کہتا ہے اٹھا نہیں جاتا, اس کو سکھاتا ہے, اور دوسری جگہ کیا کہتا ہے مزہ نہیں آتا. ایک صاحب نے جماعت کی نماز چھوڑ دی, کہنے لگے جماعت میں سکون اور حضوری نصیب نہیں ہوتی, بہت سے نمازی ہوتے ہیں ادھر ادھر دل بڑھ جاتا ہے, لیکن میں اکیلے پڑھتا ہوں جب گھر میں تو بس عرش آدم پر روح پہنچ جاتی ہے, قرب الہی اتنا ملتا ہے سکون ان سے پڑھتا ہوں. دیکھا آپ, شیطان یوں مارتا ہے کہ جماعت کی نماز 27 گنا ثواب زیادہ, اور جس کے نہ پڑھ جو واجب اور اس کا تاریخ تو فرمایا کہ بلا عذر جماعت چھوڑنے والا ہے اس کا نام منافقوں کے رجسٹر میں لکھا جاتا ہے. لا يتخلف عنها الا منافق, ابن حمام ہدایہ کی شرح میں لکھتے ہیں, حدیث نقل کرتے ہیں, اتنی اہم چیز کو شیطان نے کس طرح سے کہا. کون سا دل حاضر کرنا ضروری, جماعت سے نماز پڑھو, چاہے دل حاضر ہو یا نہ ہو, مزہ آئے یا نہ آئے, سکون ملے یا نہ ملے, جو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا حکم ہے کہ جماعت سے آ کر نماز پڑھو, مسجد میں آنکھ کھول کر پڑھو, سجدے کی جگہ پر نظر ڈالو, سجدے کی جگہ نظر رکھو, چاہے دل لگے نہ لگے, لطف مزے کے لیے اسلام ہے. کل کو گھر میں بھی مزہ آنا تو گھر والی بھی چھوڑ دے. کل کو شیطان یہ کہے گا آپ تو گھر میں بھی مزہ نہیں آتا، لہذا پہلے تو مسجد چھوڑایا پھر گھر کی بھی نماز چھوڑا دے گا اسے. لہذا ہم کو حکم کی تعبیر نقل سنت کرنی ہے. حضور صلی اللہ تعالی وسلم جیسی نماز کون پڑھ سکتا ہے؟ لیکن آپ نے ارشاد فرمایا صلی اللہ تعالی وسلم نے، ایسی پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو، کما رائے تمونی، جیسا مجھے نقل کر لو، بس سنت کی نقل سے کام بن جائے گا ان شاء اللہ تعالی. ہمارے وہ دوست الہ آباد کے جو بزرگ ہیں امیر صاحب، ابھی ایک نعت کہی ہے انہوں نے جلد ہی، جو انہوں نے کل سنایا تھا فاری محفوظ الحق صاحب کے وہاں، ابھی آپ کو وہ خانقاہ میں سنائیں گے. اب دعا کیجیے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی و آلہ و صحبہ و بارک. یا اللہ جو باتیں عرض کی گئی ہیں ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب. یا اللہ اپنی محبت نصیب فرما اور اپنے مقبول اور اللہ والوں کی محبت نصیب فرما اور ان اعمال کی محبت نصیب فرما جس سے آپ خوش ہوتے ہیں، اور جن اعمال سے آپ ناراض ہوتے ہیں ہمارے قلب میں ان کی نفرت کراہت نصیب فرما دیں اور ہمیں اپنی حفاظت میں قبول فرما دیں. یا اللہ جیسے ماں اپنے چھوٹے بچے کی حفاظت کرتی ہے، ٹوٹ پیتا بچہ ہے یا کھڑا نہیں ہو سکتا مگر مٹی کھانے کا عادی ہے تو ماں مٹی ہٹا دیتی ہے، اور اگر کھا لیتا ہے تو ہاتھ ڈال کر اس کی حلق سے نکال لیتی ہے، اور اگر پیٹ میں داخل کر لیتا ہے تو ڈاکٹر سے دوا دلوا کر اس کو پیٹ سے نکلواتی ہے. اے خدا ہم سب کی اسی طرح حفاظت فرما جیسے ماں اپنے چھوٹے بچے کی حفاظت کرتی ہے، کہ کبھی نالی میں ہاتھ ڈال رہا ہے، کبھی پیخانے میں ہاتھ ڈال رہا ہے، کبھی لیٹرین میں ہاتھ ڈال رہا ہے. ہمارے نفس کا یہی حال ہے کہ ہم گندے گندے اعمال میں اپنے ہاتھ ڈالتے رہتے ہیں. اللہم واقعتاً کواقعت الولید. یا اللہ اپنے نبی کی یہ دعا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو ہم سب کے لیے قبول فرما کہ ہم سب کی اللہ ایسی حفاظت فرما جس طرح سے ماں اپنے چھوٹے بچوں کی حفاظت کرتی ہے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم.
شیشو رت میری بن جائے گی، ایک دیوان سی صورت میری بن جائے گی، جب مدینے سے سبا گرد اڑا لائے گی، جب مدینے سے سبا ایک دیوان سی صورت میری بن جائے گی، جب مدینے سے سبا گرد اڑا لائے گی. حاجیو تم نے میرا حال وہاں پیش کیا، حاجیو تم نے میرا حال وہاں پیش کیا، اب مدینے سے خبر باد صبا لائے گی، اب مدینے سے خبر حاجیو تم نے میرا حال وہاں پیش کیا، اب مدینے سے خبر باد صبا لائے گی. ملاحظہ ہو، بات تو جب ہے کہ سنت کے مطابق گزرے،
عشرت بھائی
بات تو جب ہے کہ سنت کے مطابق گزرے اور زندگی اپنی گزرتی ہے گزر جائے گی زندگی اپنی گزرتی ہے گزر جائے گی بات تو جب ہے کہ سنت سے کے مطابق گزرے زندگی اپنی گزرتی ہے گزر جائے گی ہر قدم پر جو رہے پیش نظر حکم ان کا رکھنا آتنا پھر دنیا حسنا و پھر آخرتی حسنا بلا جاؤ ہر قدم پر جو رہے پیش نظر حکم ان کا زندگی جا کے تبھی چین و سکون پائے زندگی جا کے تبھی ہر قدم پر جو رہے پیش نظر حکم ان کا زندگی جا کے تبھی چین و سکون پائے گی کتنے ملاقات ہو کتنے خوش بخت ہیں خوابوں میں زیارت والے کتنے خوش بخت کتنے خوش بخت ہیں خوابوں میں زیارت والے میری قسمت یہ بتا کب یہ گھڑی آئے گی میری قسمت یہ بتا کتنے خوش بخت ہیں خوابوں میں زیارت والے میری قسمت یہ بتا کب یہ گھڑی آئے گی محبت کا شعر بلا جاؤ بڑھ کے بے ساختہ آنکھوں سے لگا لوں گا میں بڑھ کے بے ساختہ آنکھوں سے لگا لوں گا میں مسجد نبوی کی تصویر مجھے بھائے گی مسجد نبوی کی تصویر مجھے بھائے گی بڑھ کے بے ساختہ آنکھوں سے لگا لوں گا میں مسجد نبوی کی تصویر مجھے بھائے گی مقصد اس کرتا ہوں چپکے چپکے سے ہر ایک بات میں پوچھوں گا نیز چپکے چپکے سے ہر ایک بات میں پوچھوں گا نیز اور جب مدینے سے کبھی باد صبا آئے گی جب مدینے سے کبھی باد صبا آئے گی چپکے چپکے سے ہر بات میں پوچھوں گا نیز جب مدینے سے کبھی باد صبا آئے گی ایک دیوانہ سی صورت میری بن جائے گی ایک دیوانہ سی صورت میری بن جائے گی جب مدینے سے صبا گرد اڑا لائے گی جب مدینے سے صبا سلام لے لو نبی اکرم شکایت کشتی ہے تیز دھارا
نظر سے رو پوش ہے کا نارا شکستہ کشتی ہے تیز دھارا نظر سے رو پوش ہے کنارا نہیں کوئی نا خدا ہمارا خبر تو آئی مقام لے لو نبی اکرم شفیع اعظم دکھ دلوں کا پیام لے لو نبی اکرم قدم قدم پہ ہے خوف رزن زمین بھی دشمن فلک بھی دشمن قدم قدم پہ ہے خوف رزن زمین بھی دشمن فلک بھی دشمن زمانہ ہم سے ہوا ہے بدظن تمہیں محبت سے کام لے لو نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو نبی اکرم کبھی تقاضا وفا کا ہم سے کبھی مناق جفا ہے ہم سے کبھی تقاضا وفا کا ہم سے کبھی مناق جفا ہے ہم سے تمام دنیا خفا ہے ہم سے خبر تو خیر الانام لے لو نبی اکرم شفیع اعظم دکھ دلوں کا پیام لے لو نبی اکرم یہ کیسی منزل پہ آ گئے ہیں نہ کوئی اپنا نہ ہم کسی کے یہ کیسی منزل نہ کوئی اپنا نہ ہم کسی کے تم اپنے دامن میں آج آقا تمام اپنے غلام لے لو نبی اکرم شفیع اعظم یہ دل میں ارماں ہے اپنے طیب مزار اقدس پہ جا کے ایک دن یہ دل میں مزار اقدس پہ جا کے ایک دن سناؤں ان کو میں حال دل کا کہوں میں ان سے سلام لے لو نبی اکرم شفیع اعظم دکھ دلوں کا پیام لے لو تمام دنیا کے ہم ستائے کھڑے ہوئے نبی اکرم